کی ترغیب کے لیے اسے ہانگ کانگ جیسی خصوصی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ اقتصادی راہداری کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین دونوں اس منصوبے میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں، جس سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ ملک کا مستقبل ہے، اور گوادر بندرگاہ سے چینی برآمدات کی مسافہ 16 دنوں سے کم ہو کر 4 دن رہ جائے گی، جس سے لاگت بھی کم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے ملک کے کم ترقی یافتہ علاقوں کو فائدہ پہنچے گا اور چاروں صوبے اس منصوبے سے جڑ جائیں گے۔ پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں اور دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع صوبے بلوچستان کا شہر گوادر زیر تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف ہے۔ 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں 21ویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ کی تکمیل کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ چین، افغانستان اور وسط ایشیا کے ممالک کی بحری تجارت کا زیادہ تر دار و مدار اسی بندرگاہ پر ہوگا۔ گوادر اس کے گرد و نواح کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ وادی کلانچ اور وادی دشت بھی کہلاتا ہے۔ اس کا زیادہ رقبہ بے آباد اور بنجر ہے۔ یہ مکران کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ 711 عیسوی میں مسلمان جنرل محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے زمانے میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا، اور مختلف نشے و فراز کے بعد یہ مسقط کے قبضے میں گیا، لیکن 1958 میں مسقط نے $10 ملین کے عوض گوادر اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ واپس پاکستان کو دے دیا۔ گوادر شہر مستقبل میں ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت اختیار کر جائے گا، اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا اقتصادی لحاظ سے ایک اہم شہر بن جائے گا، اور یہاں کی بندرگاہ پاکستان کے علاوہ چین، افغانستان، وسط ایشیا کے ممالک، تاجکستان، قازقستان، آذربائیجان، ازبکستان، ترکمنستان اور دیگر ملکوں کے استعمال میں آئے گی، جس سے پاکستان کو بیش بہا محصول ملے گا۔ گوادر میں پینے کے پانی کی کمیابی، سیوریج کے نظام کی عدم موجودگی اور دیگر عمارتی سامان کی عدم موجودگی کی وجہ سے نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر بلکہ سرکاری سیکٹر میں بھی کوئی خاص کام شروع نہیں ہو سکا۔ گوادر فری پورٹ نہیں بلکہ ٹیکس فری زون شہر ہوگا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ہی گوادر میں جدید بندرگاہ بنانے کا منصوبہ بن گیا تھا، مگر فنڈ کی کمی اور دیگر ملکی اور بین الاقوامی معاملات اور سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اس کی تعمیر کا کام شروع نہ ہو سکا۔ مگر جب امریکہ نے طالبان حکومت کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد ابھی 4 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ پاکستان اور چین نے مل کر گوادر میں 21ویں صدی کی ضرورتوں کے مطابق بندرگاہ بنانی شروع کر دی۔ چینیوں کے شہر میں داخلے کے ساتھ ہی شہر کی اہمیت ایک دم کئی گنا بڑھ گئی۔ گوادر بندرگاہ خلیج فارس، بحر عرب، بحر ہند، خلیج بنگال اور اسی سمندری پٹی میں واقع تمام بندرگاہوں سے زیادہ گہری بندرگاہ ہوگی، اور اس میں بڑے بڑے کارگو بحری جہاز بآسانی لنگر انداز ہو سکیں گے۔
اچھا، دنیائے عرب کے ممالک، آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیائے عرب کے مختلف ممالک میں 2 سالوں سے انقلابی تحریک چل رہی ہے، اور اس انقلابی تحریک کے نتیجے میں بعض ممالک میں وہاں کا نظام جو ہے وہاں کا تختہ الٹا بھی جا چکا ہے، جیسے مصر ہے، تیونس ہے، اور یہاں کے اوپر حکومت تبدیل بھی ہو چکی ہیں، لیکن وہاں کے اوپر یہ انقلابی تحریک جو شروع ہوئی ہے اس کی خود ایک وجہ خود یہ اقتصادی مسئلہ ہے، آزادی کا مسئلہ ہے، سماجی انصاف کا مسئلہ رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا جن وجوہات کی بنا پر وہاں کے اوپر انقلابی تحریکیں شروع ہوئی ہیں اور اپنی کامیابی پر کو بھی پہنچی ہیں، تو آیا وہاں کے اوپر یہ انقلاب کے مقاصد پورے ہوئے ہیں یا نہیں؟ مثلا اقتصادی مسائل جو ان ممالک میں ہیں، آیا وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کے اوپر اقتصادی مسائل حل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ अरब ममालिक के इक्तिसादी ढांचा जो है वो इतना कमज़ोर है कि बाज़ माहरीन इस सिलसिले में बिल्कुल अलग राय रखते हैं। उनका कहना यह है कि इक्तिसादी मसाइल हल हो सकते हैं बशर्ते कि मार्शल मंसूबा, जैसा कि अमेरिका ने किया था यूरोप में दूसरी आलमी जंग के बाद, कि यूरोपीय ममालिक में बैरूनी सरमायाकारी की गई थी इन ममालिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो बाज़ माहरीन ये सोचते हैं कि अरब ममालिक में भी अगर ऐसा किया जाए तो इन मुल्कों में इक्तिसादी मसाइल हल किए जा सकते हैं और इक्तिसाद को मजबूत, मईशत को मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन बाज़ माहरीन इसके बरअक्स ख्याल रखते हैं। उनका कहना यह है कि इन ममालिक में अगर हम मार्शल मंसूबे पर भी अमल करें, यानी इन ममालिक में बैरूनी सरमायाकारी की जाए, तो सबसे पहला मसला तो ये होता है कि आया इन ममालिक में इतनी गुंजाइश है कि बैरूनी सरमायाकारी की जाए, और वो ये बैरूनी सरमायाकारी किस बुनियाद पर हो, और बैरूनी सरमायाकारी अगर की जाए तो आया इसका कुछ नतीजा निकल सकता है। तो माहरीन का ये कहना है कि इन अरब ममालिक में अगर बैरूनी सरमायाकारी की भी जाए तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन अरब ममालिक का इक्तिसादी ढांचा ही नहीं है ऐसा कि जिसके बुनियाद के ऊपर कोई तवक्को की जाए, कोई तवक्को रखी जाए। इन अरब ममालिक का इक्तिसादी ढांचा इतना कमज़ोर है कि वहाँ के ऊपर अगर बैरूनी सरमायाकारी की भी जाए तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि उस बैरूनी सरमायाकारी के नतायज ऐसे निकलेंगे कि इन ममालिक में इक्तिसादी या माशी बहरान रोका जा सकेगा या उसको किसी हद तक ख़त्म किया जा सकेगा। अच्छा, अरब ममालिक में बैरूनी सरमायाकारी के लिए जो मैंने कहा कि वहाँ पे ऊपर ज़्यादा नतीजा नहीं निकल सकता, उसकी एक वजह यह भी है कि देखिए अमेरिका ने जब यूरोपीय ममालिक में बैरूनी सरमायाकारी की तो वहाँ के ऊपर जो उसका रिज़ल्ट निकला या नतीजा बरामद हुआ, उसकी एक वजह यह है कि वहाँ के ऊपर एजुकेशन थी, वहाँ के ऊपर उनकी मनसूबाबंदी थी कि अगर बैरूनी सरमायाकारी की जाए तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अरब ममालिक में न सिर्फ ये कि इक्तिसादी ढांचा कमज़ोर है, यहाँ के ऊपर जो है तालीम की कमी है, यहाँ के ऊपर इक्तिसादी तौर के ऊपर कोई बरनामा रेजी नहीं की गई है, कोई मनसूबाबंदी ही नहीं की गई है कि किस तरीके से जो है अगर कोई मदद मिल जाए, अगर कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे आगे बढ़ा जाए, तो इनके पास इसकी सलाहियत ही नहीं है। इसलिए कि इनके यहाँ एजुकेशन पर तवज्जो ही नहीं दी गई है, मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखा ही नहीं गया है। तो बैरूनी सरमायाकारी अगर इन ममालिक में हो भी जाए तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि ये ममालिक इक्तिसादी तौर पर, बुनियादी तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। ज़ाहरी तौर पर हो सकता है नज़र भी आ जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर चूँकि इनका इक्तिसादी ढांचा बहुत कमज़ोर है इसलिए उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अच्छा, अरब ममालिक की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हम इसको मजमूई तौर पर इस पर नज़र डालें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इन ममालिक में मजमूई तौर पर समाजी सूरत हाल तब्दील किए जाने की ज़रूरत है। इक्तिसादी सूरत हाल से पहले समाजी सूरत हाल तब्दील की जाए, वहाँ के ऊपर समाजी इंसाफ बरकरार हो, लोगों में तालीम की तरफ तरगीब दिलाई जाए कि लोग जाएँ तालीम हासिल करें, दिमाग उनका खुले, जहन उनका खुले, और वो फिर इस तरफ आएँ कि किस तरीके से अपने मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। अलबत्त ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल के जिनसे ये अरब ममालिक बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं वो इनको ऐसा करने दें, इसलिए कि वहाँ के ऊपर जो शाही निज़ाम है उससे लोग आजीज़ हैं और जो वहाँ के ऊपर शाह हैं वो अवाम को किसी भी एतबार से आगे आने नहीं देते।
तेहरान में रहने वाला हर घराना ईरान के निगर इलाकों में रहने वालों के मुकाबले में तकरीबन 5 मिलियन तुमान सालाना ज्यादा आमदनी का हामिल होता है। सेंट्रल बैंक की हालिया आदादोशुमार के मुताबिक फी कस ईरानी घराने की आमदनी 6.13 तुमान है, यानी हर ईरानी घराने की हर महीने औसतन 11,33,000 तुमान आमदनी होती है। دارالحکومت کے علاوہ خوزستان، کوکیلیو بوئر احمد، کرمان، اصفہان اور بوشہر صوبوں میں فی کس آمدنی کی شرح پورے ملک کی فی کس آمدنی کی شرح سے زیادہ ہے، جبکہ خراسان شمالی صوبے کے لوگوں کی فی کس آمدنی ملک میں سب سے کم ہے۔ اس کے بعد نورستان صوبے کا نمبر آتا ہے، جہاں فی کس سالانہ آمدنی 10 ملین تومان ہے۔ ملک میں لوگوں کی آمدنی کا 20% سے زائد حصہ غیر زراعتی تجارت سے تعلق رکھتا ہے۔ مغربی آذربائیجان کے لوگوں کے آمدنی کا 29% سے زائد حصہ اسی راستے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے اس صوبے کا ایران پہلا نمبر ہے، جبکہ یہ شرح کردستان میں 5.27، بوشہر میں 6.26، لیکن جنوبی خراسان صوبے میں اس راستے سے سب سے کم آمدنی ہوتی ہے، اور اس صوبے میں غیر زراعتی کاموں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی شرح 8% سے بھی کم ہے۔ جنوبی خراسان کے لوگ پبلک سیکٹر سے حاصل ہونے والی آمدنی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس صوبے کے 8.23% گھرانوں کی آمدنی کا ذریعہ سرکاری ادارے اور سرکاری نوکریوں سے ملنے والی تنخواہیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوکلیو اور بوئر احمد میں یہ 7.35% ہے۔ ایران کے وہ صوبے جہاں کے 5% سے زیادہ لوگوں کی اصل آمدنی کا ذریعہ سرکاری نوکری ہے، سیستان و بلوچستان، خوزستان، چہار محال و بختیاری ہیں، جبکہ اصفہان اور گیلان صوبے میں سب سے کم لوگ سرکاری تنخواہوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ملک میں آمدنی کا ایک اور اہم ذریعہ زراعت ہے، اور ایران میں اس کی شرح 3.1% ہے، لیکن کرمان کے گھرانوں کی آمدنی کا 2.6% اسی راستے سے حاصل ہوتا ہے، ہمدان میں 9.3%، مغربی آذربائیجان میں 3.6%، قزوین میں 4.3% اور مازندران میں 1.3% ہے، اور یہ ایسے صوبے ہیں جہاں کے لوگ ایران کے دیگر علاقوں کے لوگوں کے مقابلے میں آمدنی کے لیے زراعت میں زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ تہران اور نورستان میں زراعت سے حاصل آمدنی کی شرح سب سے کم یعنی 1.1 ہے۔ تہران میں ہر گھرانے کی تقریباً 63% آمدنی رقم کی شکل میں حاصل ہوتی ہے، اور باقی آمدنی دیگر ذرائع سے حاصل ہوتی ہے، جیسے گھر کے کرائے کی شکل میں، جو ان کی کل آمدنی کا 6.28% ہوتا ہے۔ تہران میں رہنے والے گھرانے سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کا سالانہ خرچہ 5.18 اور دیگر صوبے کے لوگوں سے تقریباً 5.4% زیادہ ہوتا ہے۔ درواقع تہران کے ہر گھرانے کا کل خرچ سالانہ 14,100,000 تومان ہے، جس کا تقریباً 30% حصہ گھر کے انتظام میں خرچ ہوتا ہے، اور تقریباً 1/4 حصہ کھانے پینے میں خرچ ہوتا ہے۔ تہران میں رہنے والے کھانے پینے پر سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ شرح ان کی آمدنی کی 18% ہے، جبکہ ایلام صوبے کے لوگ کھانے پینے پر اپنے کل خرچوں کا 4.36% حصہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمدان، لورستان، چہار محال و بختیاری، یزد، سیستان و بلوچستان، ہرمزگان، کرمانشاہ، گیلان اور کوکیلیو بوئر احمد صوبوں میں بھی لوگ اپنے استعمال کی چیزوں کو خریدنے کے لیے کیے جانے والے خرچے کا 30% حصہ اشیاء خورد و نوش پر صرف کرتے ہیں۔ ہمدان، یزد، گیلان اور اصفہان ان صوبوں میں شامل ہیں جہاں کے لوگ کھانے پینے پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہرمزگان کے لوگ اشیاء خورد و نوش پر سب سے زیادہ کم خرچ کرتے ہیں۔ خراسان رضوی اور شمالی مغربی آذربائیجان، قم اور کردستان صوبوں کے لوگ کھانے پینے پر اپنی آمدنی میں سے 3 मिलियन तुमान से कम खर्च करते हैं। रिहाइश ईरानी घराने का सबसे बड़ा खर्च है और तेहरान में रहने वाले सालाना 8 मिलियन तुमान रिहाइश के लिए खर्च करते हैं, जो उनके कुल खर्चों का 3.43% है। ईरान के बाशिंदे रिहाइश के लिए 0.17%, जुनूबी खुरासान के बाशिंदे 4.17%, अरदबील के 8.17% पर खर्च करते हैं, जबकि रिहाइश के लिए सबसे कम खर्च सिस्तानों बलूचिस्तान शुमाली खुरासान में है, जहां इसके लिए सिर्फ 2 मिलियन तुमान सालाना खर्च किया जाता है। لغت میں تسلط کا مطلب طاقت کا استعمال ہے، سیاست میں اسے سامراج اور قرآن کی زبان میں اسے استکبار کہا جاتا ہے۔
یہاں تسلط سے مراد کسی ایک ملک کا کسی دوسرے ملک یا ممالک پر سیاسی یا اقتصادی تسلط ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی قوانین میں یہ لکھا گیا ہے کہ تمام ملکوں کی حاکمیت مساوی ہے اور ان کے تعلقات باہمی احترام پر استوار ہیں اور کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے داخلی امور میں مداخلت نہ کرنے کا پابند ہے، مگر سیاسی اور سماجی حالات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسی بہت سی امپیریلسٹ طاقتیں، ایسی بہت سی تسلط پسند طاقتیں موجود ہیں جو دوسرے ترقی پذیر ممالک کے داخلی امور میں اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔
تسلط کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ان قسموں میں سے 2 قسمیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک ہے اقتصادی تسلط اور دوسرا ہے ثقافتی تسلط۔ اب اقتصادی تسلط کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے وہ غریب ممالک میں، ترقی پذیر ممالک میں آتے ہیں اور پھر ان کے جو پیداوار کے منابع اور ذریعے ہوتے ہیں ان پر اور ان کی جو مارکیٹ ہے اس پر قبضہ جما لیتے ہیں، اور پھر ان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا خام مال بہت ہی ادنا قیمت پر انہیں فروخت کریں، اور اس خام مال کو خریدنے کے بعد وہ اسے ایک اعلیٰ کوالٹی کی چیز میں تبدیل کرتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں دوبارہ ان ممالک میں فروخت کے لیے بھیجتے ہیں اور کئی گنا زیادہ منافع اس سے کماتے ہیں، اور وہی ادنا سی رقم جو اس خام مال کے ذریعے سے اس بیچارے غریب ملک نے ان سے لی ہوتی ہے، وہ دوبارہ اسی کوالٹی کی چیزوں کو خریدنے کے لیے دوبارہ انہی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ یہ اقتصادی تسلط کی ایک قسم ہے، ایک تعریف ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور اگر ثقافتی تسلط کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہی بڑے ممالک یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں، جو ان کے زیر تسلط ممالک ہیں، ان کی ثقافت پر اثر انداز ہو اور انہیں مجبور کرے کہ وہ چھوٹے ممالک اور وہ غریب ممالک ان بڑے ممالک کی ثقافت کو قبول کریں۔ یعنی ان کے جو آداب و رسوم ہیں، ان کا جو لباس ہے، ان کا جو کھانا ہے اور ان کی جو دوسری بھی رسومات ہیں وہ ان کو اپنائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ان کے ساتھ مشترکہ طور پر آ جائیں اور زیادہ اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا تسلط کا پروگرام ہے ان ممالک پر، اس پر عمل درآمد کیا جائے اور ان کو اپنے زیر تسلط رکھا جائے۔ تو اقتصادی تسلط کے ذریعے سے اور ثقافتی تسلط کے ذریعے سے وہ اپنے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔
اس نظام تسلط کے ماہرین نے اپنے ملکوں کی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی اور ثقافت یعنی کلچر کو مضبوط کرنے پر زور دیا، اور ایسا کرنے سے ان ممالک نے ترقی بھی کی۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی ممالک کے حکمرانوں نے انہی دونوں چیزوں کا استعمال دوسرے ملکوں پر اپنا تسلط جمانے کے لیے کیا۔